الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. میرے محترم مکرم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انسان کو پیدا فرمایا ہے اور جس طرح ہمیں اور آپ کو وجود بخشا ہے، زندگی عطا کی ہے، جسم کا مالک بنایا ہے اور احساسات سے نوازا ہے، زندگی کے خوبصورت اور میٹھے مراحل اس کی لذت چکھنے کی توفیق اللہ نے دی ہے، اسی زندگی اور اسی حیات کے لیے اللہ نے قرآن کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اور شکل و صورت میں مسلمانوں کے لیے اس زندگی کے گزارنے کا طور طریقہ اور سلیقہ بھی نازل فرما دیا ہے. اور آپ اور ہم इस दुनिया में आए और हमने इस दुनिया में अपने वजूद को पाया, आंख खोली और अपने आगे पीछे दाएं बाएं के माहौल को समझना शुरू किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। हमारी और आपकी और मखलूकात की तखलीक का मकसद अव्वल, गरज असली, ओरिजिनल गोल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। इबादत किस तरह होगी, इबादत किसे कहते हैं, इबादत क्यों जरूरी है, ये इंसान के जमीर और इंसान के नफ्स का ये तकाजा है कि वो अपने मोहसिन और अपने राजिक और अपने साथ भला करने वाले के जवाब में एहसान करना चाहता है। जिसने इंसान पे खैर किया, जिसने इंसान के साथ एहसान किया, जिसने इंसान को जिंदगी बख्श मौके फराहम किए, अल्लाह ताला ने हमें और आपको जिस फितरत पे पैदा फरमाया है उसमें ये तकाजा पैदा होता है कि वो भी अपने हिस्से की भलाई, अपने हिस्से का एहतराम, अपने हिस्से की नेकी वो जवाब में कर ले। हमारी और आपकी जिंदगी के दुनियावी मामलात, हमारी और आपकी मुआशरत, खानदारी, माईशत, हकीकत यह है कि ये सारी की सारी जो निजाम जिंदगी है इसका वजूद ही मोहब्बत और एहसान के ऊपर है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक ऐसी खास मोहब्बत अता फरमाई है कि उस मोहब्बत के बलबूते पे हम मखलूक के दरमियान भी वक्त गुजार रहे हैं और जब वक्त आएगा तो अपने खालिक से भी मोहब्बत और अकीदत का इजहार वो करते रहते हैं। वरना आप गौर कीजिएगा कि इंसान के अलावा मखलूकात, ख्वाबो कुत्ते हो, ख्वाबो गधे हो, ख्वाबो घोड़े हो या कोई और मखलूक हो, उनके ताल्लुकात की बुनियाद मोहब्बत पे नहीं बल्कि उनकी ताल्लुकात की बुनियाद वो मुकाबले पे, हसद पे और दुश्मनी पे कायम होती है। हर किस्म के समझौते वो किए जा सकते हैं लेकिन एक जानवर दूसरे जानवर को अपने करीब में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस खौफ और इस डर से कि ये नया आने वाला मेरे हिस्से का खाना खा जाएगा, ये नया आने वाला मेरी जगह को कब्जा कर लेगा, ये नया आने वाला मेरी आल और औलाद के ऊपर हमलावर हो जाएगा, तो इसका आसान हल दीगर मखलूकात की फितरत ने ये ढूंढ लिया कि अपने जैसे दूसरे को बिल्कुल करीब में आने ही नहीं देना है। जबकि इंसान उन्स से है, इंसान को इंसान इसीलिए कहते हैं कि इसमें मोहब्बत का مادہ پایا جاتا ہے اور اس میں احسان کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس میں دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے کے دوائی پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگو اللہ نے تمہارے ساتھ کتنا بڑا بھلا کیا ہے، تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اور کن کن مراحل میں تمہاری مدد کی ہے، کہاں کہاں سے تمہیں رزق عطا کیا ہے اور کہاں کہاں سے تمہارے لیے اللہ نے نصرت نازل کی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے محبت قائم کرنی ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بن جانا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے سبیل اور راستے نکالوں گا، جہاں سے مشکل ہوگی، جہاں سے آفت ہوگی، جہاں سے پریشانی اور آزمائش ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ میں ضرور مدد کروں گا۔ اور ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، ہمیں رزق دو، ہمارا پیٹ بھرو، فرمایا یہ تو کر بھی نہیں سکتے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے رسول اور نبی بھی تھے اور اللہ تعالی نے ان کو جن و انس کی بادشاہت سے بھی نوازا تھا، اور انہوں نے دعا کی تھی ہب لی ملک اللہ ینبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائیے جو میرے علاوہ کسی اور کو پھر نہ مل سکے۔ اللہ تعالی نے حضرت کی یہ دعا قبول فرمائی تھی، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے جن و انس و ہوا اور شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں حضرت کا تابع بنا دیا تھا۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاسٍ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے، اور بلقیس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ہدہد غائب ہوا پھر پکڑا گیا، اس نے بتایا کہ ایک خاتون ہے اور لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، سوائے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے تو وہ ظالم اس خاتون کی عبادت میں مشغول ہو چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اللہ آپ کی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت کی اس خواہش پہ عمل کرتے ہوئے کئی مہینوں تک اور ایک لمبے عرصے تک کھانا پینا اناج تمام ایسی چیزیں جو مخلوقات کو کھلائی پلائی جا سکتی ہیں وہ ساری کی ساری ایک بہت بڑے میدان میں جمع کر لی گئی، اور جب دعوت کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے سلیمان میری مخلوقات میں سے صرف ایک مخلوق پہلے میں اس کو بھیج رہا ہوں، وہ آئے اور اپنی مرضی سے کھائے پیئے، جب وہ اپنے کھانے پینے سے فارغ ہو جائے گی تو پھر بعد میں اوروں کو بلائیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ سمندر سے ایک مخلوق برآمد ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مخلوقات کی دعوت کے لیے تمام ساز و سامان جمع کیا تھا، وہ اکیلے وہ مچھلی کھا گئی اور کھا کے واپس چلی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے کہ یہ تو خلائق کے لیے جمع کیا گیا تھا، اور یہ تو چرند و پرند و حیوان بری و بحری سب کے لیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ ایک مخلوق ہی وہ سارا کا سارے کے لیے کافی ہو گئی ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ جو ہمارے اور آپ کا مذہبی دینی اسلامی موقع تہوار عید الاضحیٰ گزرا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے. ہزاروں انسانوں کے روزگار اس سے متعلق کر دیے جاتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں گھرانوں کے زندگی کا پہیہ وہ اس اسلامی تہوار اور اسلامی خوشی سے منسلک ہوتا ہے، اور کتنی بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات گائیں اور بکرے اور دمبے اور اونٹوں کو بے دریغ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جاتا ہے. کتنی زیادہ انسان اللہ کے بندے مخلوق وہ اس میں مشغول ہوتی ہے، اس کے استعمال میں، اس کے ذبح کرنے میں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اور ہم میں سے ہر آدمی صرف اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں کا مشاہدہ کر لے تو جو نظام زندگی اس کو نظر آئے گا، یہ نظام زندگی ہم اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً ایک ایسی ذات جو معبود برحق ہے، ایک ایسی ذات جو رازق ہے، ایک ایسی ذات جو خالق ہے، اور اس ذات کی عبادت کا ہمیں بھی حکم ہے اور تمام خلائق کو حکم ہے. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک اپنی احدیت و صمدیت اور اپنی قدرت کاملہ کا ظہور وہ مختلف مقامات پہ فرماتے ہیں. اس لیے یہ تمام سلسلے قربانی کے، عید الاضحیٰ کے، نماز کے، گوشت کی تقسیم کے، جانور کو ذبح کرنے کے، اس کی خدمت کے، یہاں تک کہ اس کے لیے چارہ لینے بھی عبادت کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے. یہ عبادات اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں بندے کی بندگی کا اظہار، یہ ختم نہیں ہوا. قربانی کا جانور ذبح کر لینے کے بعد ہم اور آپ بری و ذمہ نہیں ہوئے، اور یہ سلسلہ اب اگلے سال ذوالحجہ میں جب آئے گا تو دیکھی جائے گی. یہ غلط سوچ ہے، اور یہ امت محمدیہ اور دین اسلامی سے بیزاری کی سوچ ہے، بلکہ یہ سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے. پچھلے سال ہم نے اور آپ نے جو قربانی کی، شاید کہ ہمیں اور آپ کو قربانی کا وہ سمجھ، قربانی کی وہ قدر پچھلے سال نہیں تھی جو اس سال ہونی چاہیے. اب کہ ملے تو خوب شوق سے ملنا، شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو. یہ قربانی، یہ جانور کا اللہ کے راستے میں ذبح کر لینا، یہ تو ایک عملی صورتحال ہے، یہ تو ہمیں اور آپ کو ایک پریکٹیکل کر کے دکھایا گیا ہے کہ یہ ہوتی ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کا طریقہ. بلکہ میرے محترم بھائیوں، میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کے آخری رکوع میں مسلمانوں کے لیے جو تعلیمات نازل فرما چکے ہیں، وہ تعلیمات ایک انسان کی زندگی کی فلاح اور نجات کے لیے کافی اور شافی تعلیمات ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگوں مرب مثل فاستمعوا له, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, ایک بات بیان کی جا رہی ہے, ایک مسئلہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. عربی میں کہتے ہیں المسألة بلا مثال کالفرس بلا لجام, مسئلہ بغیر مثال کے جیسے گھوڑا بغیر لگام کے ہوتا ہے, وہ کنٹرول میں نہیں آتا ہے اور وہ بار بار آپ کو تنگ کرے گا. جب مثال کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھا دیا جائے تو پھر وہ مسئلہ کنٹرول میں آ جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ کو کمانڈ حاصل ہو جاتی. اور قرآن کریم روئے زمین پہ فصاحت و بلاغت کا سب سے اعلی معیار ہے. 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا, عرب و عجم کے ادیب اور علماء اور انٹلیکچولز پڑھے لکھے لوگ قرآن کریم کے اعجاز کے سامنے اپنا سر اس کے قدموں پہ رکھ چکے ہیں, قرآن کریم کی بڑائی اور عظمت کو مان چکے ہیں کہ واقعتاً یہ کلام ایک ایسی ذات کا کلام ہے کہ وہ ذات مخلوق نہیں ہے اور ایسا کلام کوئی اور کر بھی نہیں سکتا ہے. خود قرآن کریم نے چیلنجز دیے, ایک سورت لے کے آ جاؤ, 10 سورتیں لے کے آ جاؤ, ایک آیت لے کے آ جاؤ, نہیں لا سکتے. اور حاشا وکلا آخرت کا سورج طلوع ہو جائے گا, قرآن کریم کے مقابلے پہ کوئی کلام نہیں لا سکتے. اس لیے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ خالق کا کلام ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں ذرا تدبر سے کام لو, عقل سے کام لو, سوچ سے کام لو, ایسا کلام کدھر دیکھا ہے تم نے, ایسی باتیں کہاں سنی ہیں, اور ایسی کتاب اس سے پہلے اور اس کے بعد نہ کسی نے دیکھی نہ پڑھی نہ سنی. افلا یتدبرون, اس کے لیے تدبر ضروری ہے, اس کے لیے غور و فکر اور سنسیر ہو کے سنجیدہ ہو کے قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا ضروری ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کیا ہے اپنی یاد کے لیے, دین کے لیے, اسلام کے سمجھنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ, ہے کوئی جو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مثال دیتے ہیں, یا ایھا الناس اے لوگوں ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ, غور سے سنیے گا. یہ اصل میں دین کی طرف متوجہ ہونے کا شرط اول ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان دین کی طرف متوجہ نہ ہو, مسلمان مسجد میں کم سے کم وقت گزارے, مسلمان علماء اور واعظین کے ساتھ تعلق نہ رکھے اور اس کو دین کی سمجھ آ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ بندے کی طرف سے طلب کا ہونا یہ شرط اول ہے. فارسی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, اسکالر گزرے ہیں, حافظ جن کی دیوان ہے حافظ بھی معروف و مشہور ہے, ان کا شعر ہے, ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً لیلا کے گھر تک جانے میں خطرہ ہاست بجان, جان کو بہت بڑے بڑے خطرے ہو سکتے ہیں. شرط اول قدما است کے مجنو باشی, لیکن ایک اور آخری شرط یہ ہے کہ لیلا کی طلب میں مجنو جیسا مخلص ہونا پڑے گا, تو دنیا کا کوئی خطرہ وہ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا. تو دین کے لیے, اسلام کے لیے, شریعت کے سیکھنے کے لیے دل میں داعیے کا پیدا ہونا اور دل و دماغ میں اللہ کی محبت کا پیدا ہونا, دین اسلام کی طرف متوجہ ہونا, یہ آپ کے لیے لازم ہے. اگر یہ دین کے قرب اختیار نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ دین سیکھ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں تنبیہ نازل ہوئی کہ پیغمبر اگرچہ ہمارے بندے کچھ بہت غریب ہیں, بہت کمزور ہیں, بہت ناتوان ہیں, اور معاشرے میں اور لوگوں کے درمیان میں ان کی کوئی خاص حیثیت بھی نہیں ہے, وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ وَهُوَ يَخْشَى, لیکن اے پیغمبر وہ جو آتے ہیں وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو چاہیے آپ ان کو دین سکھائیں, آپ ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنائیں, اور یہ لوگ جو دین کی طرف متوجہ نہیں ہیں, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا, پیغمبر آپ ان کی طرف توجہ دیں جو دین کی طرف متوجہ ہو, اور جو دین کو نہیں سیکھنا چاہتے ان کی طرف آپ کی توجہ کی بھی خاطر خواہ ضرورت نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اے مسلمانوں اللہ کے کلام کو اور قرآن کریم کے انقلابی پیغام کو غور سے سنو تاکہ یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے, اور محبت جو اس کی عطا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. اگر قرآن کا پیغام اور قرآن کریم کا کلام مسلمان کے دل میں اتر جائے تو پھر وہی کلام آپ کے اور ہماری زندگی کے انقلاب کے لیے کافی اور شافی ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منافقین آتے تھے اور بڑے غور سے آپ کی باتیں سنتے تھے, یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, اے پیغمبر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں اور آپ کی باتیں غور سے سنتے ہیں. حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا, لیکن اے پیغمبر جب یہ باہر نکلتے ہیں تو مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا بات کہی تھی, ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, ہم نے سنی نہیں. یہ مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے اتنی خطرناک سازش کرتے تھے کہ اچھی طرح بات سمجھ چکے ہیں اور اسلام کا پیغام ان کو مل چکا ہے, لیکن مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ ذرا دوبارہ سے ہم کو سمجھا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ خبردار, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, یہ لفظ یہ آج کے بعد تم لوگوں نے نہیں کہنا ہے, جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کا شائبہ بھی پیدا ہوتا ہو. جو لفظ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور آپ کی بارگاہ ایزدی میں نقصان کا باعث بنے اور آپ کی شان میں گستاخی کا باعث بن رہا ہو, قرآن کریم کہتا ہے کہ ایسے لفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے, دور کر دو اس کو اور زمان پہ بھی لے کے نہ ہو. وَقُولُ انظُرْنَا, اور کہو اے پیغمبر آپ ہماری رعایت فرما دیجئے, آپ ہمارے نہ سمجھ آنے والے مسئلے کو دوبارہ سمجھا دیجئے. وَاسْمَعُوا, اور غور سے سنو. دیکھیے یہاں بھی دوبارہ فرما دیا, غور سے سننا ہوگا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور اے مسلمانوں جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا یہ ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سروں پہ لٹکا دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ مانتے ہو کہ نہیں, سیدھے ہوتے ہو کہ نہیں, قالوا سمعنا وعصينا, ان کا قصور بھی یہ تھا کہ وہ دین کی بات سنتے نہیں تھے, سمجھتے نہیں تھے, کہنے لگے بالکل ہم نے سن لیا, لیکن ان کی تقدیر میں ہدایت نہیں تھی. ایک منہ سے کہتے تھے سن لیا اور زبان حال سے کہتے تھے عصينا, ہم نے سن تو لیا اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستمعوا, دین کی باتوں کو غور سے سننا और फिर उसको अपने दिल में बिठा लेना, समझ लेना, ये दीन का बहुत बड़ा एक शोबा है और अल्लाह ताला इसके जरिए से मुसलमानों को नजात और फलाह दे देते हैं। और ये दीन आपकी अपनी शख्सियत को निखारता है, आपके अंदर मौजूद इंसानियत के अंसर को कमाल तक पहुंचाता है और इंसान के अंदर मौजूद हैवानियत के अंसर को खत्म करता है। मैं आपको मिसाल देता हूं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम का पैगाम खुलेआम बयान फरमाया, या बनी फहर, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, या कुरैश, या बनू अदनान, तआलो वत्तकुल्लाह, आओ और अल्लाह से डरो, एक अल्लाह की इबादत शुरू कर दो, बुतों की और अपने हाथों से बनाए हुए झूठे माबूदों की इबादत से बेनियाज हो जाओ। उसके जवाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ी बड़ी सजाएं दी गईं और मक्का का दौरे नबवी वो तकालीफ का दौर था, मुश्किलात का दौर था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाजत दी, हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रदियल्लाहु तआला अन्हु और रुकैया बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी सरबराही में एक काफिला निकला है मक्का मुकर्रमा से हिजरत करने के लिए नज्जाशी की तरफ हबशा में, आजकल के जमाने में उसे एरिटेरिया भी कहते हैं, अफ्रीका का इलाका है, वहां जाके मुसलमानों ने हिजरत की थी। नज्जाशी के बारे में मशहूर था कि वो ईसाई था, अहले किताब में से था और रहमदिल बादशाह था, बात सुनने वाला आदमी था, समझने वाला आदमी था। जब उनको पता चला कि मुसलमानों की एक जमात आई है और वो जमात ये कहती है कि मक्का में अल्लाह के रसूल तशरीफ ला चुके हैं, उन पे अल्लाह की किताब का नुजूल होता है और उनका लाए हुआ दीन वही नजात और फलाह का दीन है, बुलाया गया। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आदमी हैं, आपके फर्स्ट कजन्स में से हैं, उनको बुलाया गया और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा हमें, इसी तरह अबू सुफियान ने भी हिरकल के दरबार में कहा कि हमें कहते हैं सिला रहमी करो, हमें कहते हैं नमाज पढ़ो, हमें कहते हैं जुल्म नहीं करना, हमें कहते हैं जिना के करीब नहीं जाना, हमें कहते हैं शराब नहीं पीनी, हमें कहते हैं लोगों के ऊपर डाके नहीं मारने, हमें कहते हैं कि लोगों के इज्जत और आबरू महफूज रहनी चाहिए। ये तालीमात आप गौर कीजिए, ऐसी तालीमात हैं कि जब हिरकल ने सुनी तो वो रह ना सका, मगर ये कि उसने कहा कि खुदा की कसम यही अल्लाह का रसूल है और रसूलों की तालीमात ऐसी ही होती हैं। और नज्जाशी ने जब तालीमात सुनी तो फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ कि हमारे मजहब के बारे में और हमारे मजहब की मुकद्दस शख्सियात के बारे में इस्लाम का क्या राय है, इस्लाम के क्या अहकाम है, वो भी बताइए जरा। हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो तारीखी दरबार में आयात पढ़ी है सूरह मरियम की, वज़कुर फिल किताब मरियम हिजन तबजत मिन अहलिहा मकानन शर्कीया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फारसलना इलैहा रूहना फतमसल लहा बशरन सवीया। और याद करो मरियम को जब अल्लाह ताला का फरिश्ता उनके सामने आया और अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा की पैदाइश हुई है। ये तालीमात ये असल में मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि या अय्युहन नासु वरिब मसलन फस्तमिऊ ला, ए लोगों आप हजरात के सामने दीन बयान किया जाता है उसको गौर से सुनना यह जरूरी है। इन्नल्लज़ीना तदउना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिसको तुम पुकारते हो, लन यखलुकु ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वही असलुबुहुम ज़ुबाब शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन, और अगर कोई मक्खी जैसा जानवर उनसे कोई चीज लेके उड़ जाए तो ये उसे छुड़ा नहीं सकते हैं। वाउफत तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर है। ये है असल वो बात, ये है वो पैगाम कि एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की तमाम अपनी जिंदगी के पहलुओं में अल्लाह वहदहु ला शरीक को कादिर मुतलक मानिए। अल्लाह ताला की अता करदा तालीमात उसको अपना लीजिए, और उन तालीमात के बताए हुए रोशनी में जब आप चलेंगे तो खुदा की कसम ये जिंदगी आपकी जन्नत का नमूना पेश करेगी। अब दो मसले मुसलमानों को दरपेश हैं। पहला मसला वो ये है कि जगह जगह आप लोग देख रहे हैं इलेक्शन की तैयारी है, और हर आदमी आपसे वोट का तलबगार भी है, उसको वोट की ख्वाहिश भी है, और वो ये चाहते हैं कि आप सब के सब उनको वोट दे दें, इलेक्शन में कामयाब करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारा वतन अजीज है, हमारे घर के मसाइल हैं, और घर के मसाइल वो घर वाले मिलकर ही हल कर लेते हैं, लेकिन घर वालों को भी एहसास होना चाहिए कि हम आखिर कब तक अपने आप को और अपने मुल्क को धोखा देते रहेंगे, और आखिर ये कौन से मेयार होने चाहिए कि जिन मेयारों को बुनियाद बना के एक मुसलमान अपने कायदीन और अपने आने वाले सिलसिलों को चुने। कत नजर इससे कि किसी की जमात कौन सी है या किसी की पार्टी कौन सी है, उससे हमें कोई गरज नहीं है। हम एक बात जानते हैं कि सब के सब मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदिया के अफराद हैं। इसके लिए जैसे हमारे दीन ने बेशुमार जिंदगी के पहलुओं में हमारी रहनुमाई की है, इस मैदान में भी दीन ने हमारी रहनुमाई की है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो को मुंतखब फरमाया। अगरचे बाकायदा इंतखाब आपकी वफात के बाद हुआ है, लेकिन हदीस में आता है मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो मेरी जगह पे इमामत करे, और एक और रिवायत में आता है अबल्लाहु अन यउम बिन्नास इल्ला अबू बकर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अबू बकर के अलावा कोई और इमामत का हकदार नहीं है, वही इमामत करेंगे। हजरत अबू बकर में वो कौन सी क्वालिटीज थी, वो कौन सी सलाहियतें थी, वो कौन सी कायदाना सलाहियतें थी जिसकी वजह से उनको इमाम करार दिया गया। तमाम उम्मत मुत्तफिक है कि आलम हाजिल उम्मा बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक, इस उम्मत का सबसे बड़ा आलिम पैगंबर के बाद वो अबू बकर सिद्दीक थे। लिहाजा हमारे मुआशरे के दरमियान भी एक नजर आपको भी डालनी चाहिए कि आखिर आपकी अमानत, आपकी शहादत, आपकी गवाही जिस मुसलमान के हक में दी जा रही है वो उलूम से कितना आरास्ता और पैरास्ता है, ये आपकी जिम्मेदारी है इसको जानना। मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है वोट की शरी हैसियत, इसी तरह इस्लामी जमहूरियत, वो आप देख लीजिए, उसमें हजरत ने साबित किया है कि एक पाकिस्तानी मुसलमान जब वोट डालता है तो वो गवाही देता है, तो वो बाकायदा اپنے ذمے پہ جو اس کے شہادت ہے وہ ادا کر کے حق ادا کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں مسلمان وہ ہماری بادشاہت کا، وہ ہماری قیادت کا، وہ ہماری سرداری کا قابل ہے، اس میں صلاحیتیں موجود ہیں. اگر یہ شہادتیں غلط دے دی جائیں تو یہ تو پھر جھوٹے گواہ کی جو سزا ہے وہ اسلام میں بڑی خطرناک ہے، اور اسلام میں جھوٹی گواہی وہ بالکل بھی برداشت نہیں کی جاتی ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ قطع نظر اس سے، ہاں ایک ایسا نقطہ اور ایک ایسا ہمارے اور آپ کے درمیان میں اتفاق ہے جس پہ ہم بھی متفق ہیں، جس پہ آپ بھی متفق ہیں، اور جس پہ پورے پاکستان کی عوام متفق ہے، اور وہ ہے ایمان، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کا وجود، اور وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. جب ان پیغامات کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور جان لیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی کسی بھی نظریات کا حامل ہو، اس کے دل میں، دماغ میں، اس کے تمام سلسلوں میں اسلام کی تعلیمات کا نکھار آ جاتا ہے، اور اس کو اپنی لمٹس پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں سے آگے اگر میں جاؤں گا تو ہمارے دین کو، ہمارے ملک کو اور ہماری عوام کو نقصان ہوگا. یہ آج ہمارے اور آپ کے سامنے بغیر کسی وجہ کے ایک خاص سازش کے تحت ایک طبقے کو اٹھایا گیا اور ان کو دوبارہ سے تعصب کا زہر پھیلانے کے لیے پاکستان میں سرگرم کیا گیا. یہ خالصتاً ہمارے دین اور ہمارے قرآن، ہمارے رسول، ہمارے خدا کی تعلیمات کے خلاف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عزت والا ہو، اور سب سے بڑا بے عزت وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا بے عزت ہوگا. یہ فیصلہ ہم اور آپ نہیں کریں گے، یہ فیصلہ شریعت کرے گی، اور شریعت کا فیصلہ شارع کرتا ہے، اور شارع علیہ السلام آج سے 1450 سال پہلے یہ فیصلہ فرما چکے ہیں. آخر وہ کون ہوتا ہے جو بعد میں ان باتوں کو کھڑا کرے اور پھر مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف کی چنگاری اور اختلاف کا زہر پھیلائے؟ خدا کی قسم یہ دین کی تعلیمات سے دوری کی وجہ ہے. اگر آج بھی ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھ لیں، آج بھی ہم تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کی دین کو سمجھ کے اپنی زندگی پہ لاگو کر لیں، تو یہ پائے پائے کے لوگ اور آنے آنے کے لوگ جو مسلمانوں کی جذبات سے کھیلتے، ان کی تمام غلامیوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے آپ کو امت محمدیہ کا فرد فرید بنایا ہے، اس لیے آپ کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ ایک دن آنا ہے، قبر کے اندر جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوال ہوگا، اور ان سوالات کے جوابات میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس کو اپنا چیئرمین منتخب کیا، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ دین کے اوپر کتنا عمل کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مملکت خداداد پاکستان کے شہری ہیں، اور اس ملک کا ہم پہ بہت بڑا حق ہے، اور اس مٹی اور اس زمین کے لیے اگر ہمارا خون اور ہماری گردن کٹ جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی، لیکن ہمیں اس ملک اور اس سرزمین کی وفاداری کے لیے کچھ معاہدے کرنے ہوں گے، کچھ اپنے لیے اصول طے کرنے ہوں گے کہ آج کے بعد ایسے افراد جو ہمارے جذبات اور ہمارے دین کو، ہماری زمین کو نقصان پہنچائیں، ان سے ہم نے دور رہنا ہے، اور واقعتاً جو اسلام کے فائدے کے لیے ہوں، مسلمان کے فائدے کے لیے ہوں، اور پاکستان کے فائدے کے لیے ہوں، ان لوگوں کا ساتھ ہم نے دینا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ عرض نہیں کر سکتا. آپ سب الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور تمام حالات سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، آنے والے تمام مراحل وہ ملک کے حق میں بہتر فرمائے، مسلمانوں کے حق میں بہتر فرمائے، اور یہ ناکارہ عناصر جو مسلمانوں کے درمیان میں بہانے بہانے سے زہر اور آگ گھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر فساد سے سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کہ ایک عالم دین سے سنا ہے کہ لڑکیوں کو حافظہ نہ بناؤ، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی فرمایا کرتے تھے، اور اس کی اصل میں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو خالی آپ بیان کریں گے تو سننے میں بڑے عجیب لگیں گے، اس کے ساتھ تھوڑی سی اس کی تمہید ہوتی ہے، تھوڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ بھی بیان کر دیا جائے تو پھر مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جو لڑکے ہیں یہ کیا کریں گے، تمام حافظات خواتین بن رہی ہیں، تمام حفظ کے مدرسے بنات کے کھل رہے ہیں، تمام اس طرح کے سلسلے دین کے درس کے بنات میں خواتین میں ہو رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب یہ فرماتے تھے کہ یہ تو ہونے ہی ہونے چاہیے، لیکن خاتون نہ اذان دے سکتی ہے، نہ خاتون نماز پڑھا سکتی ہے، نہ خاتون جمعہ کا خطبہ دے سکتی ہے، نہ خاتون عید پڑھا سکتی ہے، نہ خاتون جہاد میں آگے جا سکتی ہے، تو آخر یہ جو ہمارے لڑکے ہیں، جو ہمارے مرد ہیں، ان کو بھی تو کچھ کرنا ہوگا، اصل کام تو ان کا ہے، اور ہمارا دین اور ہماری امت محمدیہ، ہمارا ملک، وہ تو مردوں کی قیادت میں آگے بڑھا ہے۔ ایک دم سارے مرد ہاتھ اٹھا لیں اور خواتین کے بارے میں کہیں کہ جی بس آپ ہی حفظ کریں اور آپ ہی سارے دین کی باتیں کریں، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ لڑکوں کو زیادہ دین پہ توجہ دینی ہوگی، اور لڑکیاں وہ تو ہماری گھر کی شہزادیاں ہیں، اور بغیر دین کے تو ان کا زیور مکمل نہیں ہے، لہٰذا وہ ضرور دین سیکھیں، لیکن زیادہ توجہ وہ آپ کی مردوں پہ ہونی چاہیے، کیونکہ معاشرے میں ان کا کردار بہت زیادہ ہے۔ پھر وہ امام بنے گا، پھر وہ مؤذن بنے گا، پھر وہ قائد بنے گا، وائز بنے گا، تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور امت کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ ہے مقصد اس کا، صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ خاتون کو حافظہ نہ بناؤ۔ پوچھا ہے کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اس کا علاج بتا دیں۔ دیکھیے، غصہ تو ناپسندیدہ چیز ہے، اور لیکن غصے کے بارے میں کچھ اصول ہیں، وہ یاد رکھیے گا۔ جہاں پہ غصہ ہونا چاہیے اور وہاں پہ غصہ نہ کرنا، یہ دین کے ساتھ خیانت ہے اور بہت بری بات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسی بات دیکھتے تھے جو شریعت کے خلاف ہوتی تھی، کا انا ارماتنتینے، گویا کہ دو انار آپ کے گال مبارک پہ ٹوٹ گئے ہیں، اس طرح آپ کے گال مبارک سرخ ہو جاتے تھے غصے کی وجہ سے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب موعظۃ المحدث فی الموعظۃ اذا ما راى ما ينکر، یہ باب ہے کہ محدث کو غصہ کرنا چاہیے جب وہ حدیث کے خلاف کوئی چیز دیکھے، تو بالکل ایسے لم یبت، جسے کہتے ہیں کہ بندہ حرکت ہی نہیں کرتا، نقل و حرکت ہی نہیں ہے اس میں، یہ نامناسب ہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے محبت کیجئے گا اور اللہ ہی کے لیے ناراض ہوئیے گا، یہ ہے ہمارے دین کا اصول اور شریعت۔ اپنی انا کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ اللہ کی محبت کو لے آئیں، تو خود بخود آپ کا غصہ کنٹرول میں آ جائے گا، اور جہاں آئے گا وہ صحیح آئے گا۔ پھر پوچھا ہے کہ قرآن مجید یا کوئی دینی کتاب پڑھنے کے لیے خریدی اور پڑھی بھی، پھر اسے آگے بیچ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ بیچ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، کیا بچہ گود لینا اور دینا جائز ہے؟ دیکھیے، بچے کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچہ اسی کا ہے جس کے ہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم، تمہارے منہ بولے بچوں کو اللہ نے تمہارا بچہ نہیں بنایا ہے، یہ تمہاری اپنی طرف سے باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو، قرآن کی آیت موجود ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ فلاں کا بچہ میں نے لے لیا، آپ اپنے پاس پال سکتے ہیں، اپنی گھر والوں سے رضاعت اس کی ثابت کروا دیں گے تو پردہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن بچہ وہ آپ کا نہیں ہے، بچہ اسی کا ہے جس کے ہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ اور ادعوہم لآبائہم، ان کو اصل باپ کے نام سے پکارو، وہ اقسط عند اللہ، اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے۔ ان سارے مسئلوں کے باوجود بھی کوئی اس طرح کی حرکتیں کریں تو وہ دین کے خلاف ہے. پوچھا ہے کہ کاروبار میں مقروض ہوں اور قرض ادا کرنے کی خاطر قسطوں پر گاڑی لے رہا ہوں جو قیمت میں نقد سے زیادہ ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ جی بالکل فقہا کہ ہاں جو نقد ہے اور جو قسطیں ہیں اس کا فرق مسلم ہے. اگر کوئی سود کا لین دین اس میں نہیں ہے یا آپ توبہ اور استغفار کر کے سود سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے, علماء نے بامر مجبوری اجازت دیے گاڑی لے سکتے ہیں آپ. پوچھا ہے کیا علاج کے لیے اونٹنی کا پیشاب استعمال کرنا جائز ہے؟ دیکھیے اونٹنی کے پیشاب کے بارے میں تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے تو منع کیا کہ نہ میں خود پیوں گا نہ کسی کو پینے کی اجازت دوں گا. البتہ امام محمد رحم اللہ جو ہماری فقہ کے تیسرے بڑے امام ہیں, انہوں نے فرمایا ہے کہ کوئی حکیم, کوئی طبیب, ڈاکٹر, حاذق, سنجیدہ آدمی یہ مشورہ دے کہ اونٹنی کا پیشاب پینے سے یہ فلا مرض ٹھیک ہو جائے گا تو بطور علاج کے پی سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ ثبوت اس کا ہے اس لیے جواز کا فتویٰ دے سکتے ہیں. اگر امام کے پیچھے غلطی سے سلام پھیر لیا تو اب نماز کیسے مکمل کرے؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے جو مقتدی کی سہو ہے وہ غیر معتبر ہے. اگر امام کے پیچھے آپ نے غلطی سے سلام کر لیا اور باتیں نہیں کی, اٹھ کے گئے نہیں ہیں, تو آپ کی نماز جاری و ساری ہے. فوراً کھڑے ہو جائیے اور اپنی جو رکعتیں آپ کی باقی ہیں وہ پوری کر لیجئے. اور رکعتوں میں چونکہ دیر ہو چکی ہے, تھوڑا سا تاخیر آ گئی ہے, تو اس تاخیر کے بدلے میں سجدہ صاف کرنا پڑے گا. سجدہ صاف جب آپ کر لیں گے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی, دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا ہے کہ کیا سجدے میں اپنی زبان میں دعا مانگنا جائز ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا جائز ہے. دیکھیے ہاں, اگر نفل نماز کے سجدے میں دعا کر لی جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہ دعا عربی میں ہو, دعائے معصورہ ہو, قرآن کریم کی دعا ہو, حدیث کی دعا ہو. اس کے باوجود اگر کسی نے اپنی زبان میں دعا کر لی ہے تو دعا اس کی قبول ہوگی یقیناً. نفل کے بارے میں بات ہو رہی ہے, نہ فرض میں, نہ سنت میں, نہ واجب میں اجازت نہیں ہے. نفل میں کریں گے لیکن بزبان عربی ہو تو زیادہ افضل اور بہتر ہے, فضیلت حاصل ہو جائے گی. ورنہ یہ ہے کہ علماء نے اس بات کی گنجائش کی اجازت دی ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں, جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ شفا عاجل عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد و نصرت فرمائے, جو کسی قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں یا کسی اور پریشانی میں, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ غیب کے خزائن سے مدد و نصرت فرمائے. پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ حفاظت فرمائے, آنے والے تمام مراحل میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے, ہمارے ملک اور ہماری امت اور ہمارے مسلک کے لیے جو بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس طرف کے معاملات کو ہمارے لیے آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے. حاضرین مجلس جو یہاں تشریف فرما ہیں, جمعے کے لیے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے. ہمارے اور آپ کے گھروں میں, کاروباروں میں, اولادوں میں, تمام سلسلوں میں اللہ تعالیٰ خیر نازل فرمائے, عافیت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے, فتنوں سے, آفات سے, آزمائشوں سے محفوظ و معمون فرمائے. جو دعائیں تمام احباب نے کہی ہیں اور میں اپنی غفلت کی وجہ سے بھول گیا, اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. جو دعائیں تمام افراد کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں قبول و مقبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله تعالى على خير خلقه.